الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. اس وقت ہمارا موضوع ہے تزکیہ نفس کے حوالے سے، خاصا طویل موضوع ہے، اس کے کئی گوشے ہیں. انشاءاللہ جو وقت دیا گیا ہے 45 منٹ تقریباً، اس میں اس کو انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے اس موضوع کی اہمیت، انبیاء اور رسولوں کی یہ بنیادی ذمہ داری قرار پائی تھی کہ وہ انسانی نفوس کا تزکیہ کریں. چنانچہ ہم قرآن حکیم میں پڑھتے ہیں سورہ نازعات، فرعون جیسے جابر شخص کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے، اور قرآن نے کہا، الفاظ نقل کیے کہ اذهب الى فرعون انه طغى، سورہ نازعات کی آیت نمبر 17 اور 18 ہے، اے موسیٰ جائیے فرعون کے پاس، وہ آ گیا ہے طغیانی پر، سرکشی پر. فقل هل لك الا ان تزكى، اور اسے کہیے کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا تزکیہ ہو جائے. تو یہ فرعون جیسا جابر شخص ہے اور اتنے بڑے دربار میں موسیٰ جا رہے ہیں، اور دعوت کا اولین یا بنیادی نقطہ وہ تزکیہ. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں قرآن حکیم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی فرائض کا ذکر 4 مرتبہ ملتا ہے. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں ان فرائض کا ذکر آیا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ اللہ ہے جس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، امیین میں سے ایک رسول بنا کر انہی میں سے تھے، اور ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے تھے، ان کا تزکیہ فرماتے تھے، انہیں کتاب کے احکامات کی تعلیم دیتے تھے اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے. یہ 4 بنیادی فرائض، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن حکیم میں 4 ہی مرتبہ بیان ہوئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ بنیادی کام تھا کہ وہ لوگوں کا تزکیہ فرمائے. ان 2 آیات یا 2 مقامات اور ان 2 رسولوں کی اس بنیادی دعوت اور طرز عمل کے کچھ نتائج یہ ہیں کہ تزکیہ دراصل انبیاء علیہ السلام کی جد و جہد کا ایک بنیادی اور اہم مقصد ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول لوگوں ہی کے لیے بھیجے جاتے ہیں، تو تزکیہ کے حصول کے لیے لوگوں کو رسول ہی کی طرف رجوع بھی کرنا چاہیے. پھر یہ کہ تزکیہ کا سرچشمہ اللہ کی کتاب ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے سمجھا سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اللہ کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں. اور اس تزکیے کا آغاز، اس تزکیے کے عمل کا آغاز ہوگا تلاوت آیات کے ذریعے سے. گویا اللہ کا کلام ہی، جیسا کہ ہم نے سمجھا، سرچشمہ بھی ہے تزکیے کے لیے، اور آغاز بھی تزکیے کے عمل کا اللہ کی آیات کی تلاوت سے ہوگا. پھر تعلیم کتاب و حکمت کا ثمر اور نتیجہ بھی تزکیہ ہے. جتنا جتنا اللہ کی آیات کی تلاوت ہو، اس کے احکامات کا بیان ہو، اس کے احکامات کی حکمتیں لوگوں کے سامنے واضح ہوں اور وہ اس پر عمل کر رہے ہوں، اس کا ایک نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ لوگوں کے نفوس کا تزکیہ ہو جائے. پھر کیونکہ رسولوں کو تمام انسانوں کے لیے بھیجا جاتا ہے، کسی مخصوص گروہ کے لیے نہیں، یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ گزشتہ ادوار میں مختلف رسولوں کو مختلف علاقوں اور ادوار کے لیے بھیجا گیا، اب یہ کہا جائے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے بھیجا گیا، تو یوں یہ تزکیے کا عمل پورے معاشرے کی ضرورت ہے، صرف چند لوگوں کے کر لینے کا کام نہیں ہے. آئیے اس کی مزید اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس تزکیے کے بغیر نجات ممکن نہیں، اس کے بغیر ابھی ہم دیکھیں گے جنت میں داخلہ ممکن نہیں. سورۃ الشمس کی آیت نمبر 9 میں کہا گیا، قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب وہ ہوا کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. یہی بات سورۃ الاعلیٰ میں کہی گئی آیت نمبر 14 میں، قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب وہ ہوا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. یہاں تک کہ سورۃ طہٰ میں اس کو جنت میں داخلے کی بنیادی شرط قرار دیا گیا. فرمایا کہ جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، وہ ہمیشہ کے باغات جس میں اللہ اپنے نیک بندوں کو داخل فرمائے گا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہم ربنا جعلنا منہم، اے اللہ ہمیں لوگوں میں شامل فرما. لیکن کون؟ وذالک جزاء من تزکا، یہ بدلہ اس کے لیے ہوگا جس نے تزکیہ کر لیا اپنے نفس کا. اللہ ہمیں لوگوں میں شامل فرمائے. ان آیات کا حاصل بھی یہ ہے کہ اس تزکیے نفس کے بغیر آخرت میں نجات اور کامیابی ممکن نہیں. جب یہ بات ہے تو اس کی حیثیت دین میں کوئی فضیلت کی، کوئی اضافی نیکی کی نہیں، بلکہ ناگزیر ہے، اسینشیل ہے، انیویٹیبل ہے کہ اس کے بغیر نجات ممکن نہیں. تو یہ کوئی اضافی کام نہیں، کوئی ایڈیشنل نیکی نہیں بلکہ یہ ناگزیر ہے، لازمی ہے یہ کرنا آخرت کی کامیابی کے لیے. اور جیسے کہ سورۃ طہٰ کی آیت نمبر 76 ہمارے سامنے آئی کہ اس کے بغیر جنت میں داخلہ بھی ممکن نہیں ہے. ان گفتگووں کے بعد کچھ اور حقائق کو پیش نظر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ یہ ذکر آیا بھی ہے کہ علم تزکیہ کوئی راز کے بعد نہیں کہ مخصوص افراد تک محدود ہو، یہ پوری انسانیت کی ضرورت ہے. رسولوں کی دعوت پوری انسانیت کے لیے تھی، یا اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پوری انسانیت کے لیے ہے. اللہ کو اپنی ہر ہر مخلوق سے محبت ہے، ہر ہر بندے سے محبت ہے، ہر ایک کے لیے اس نے ہدایات عطا فرمائی. تو یہ کوئی سپر نیشنل قسم کی شے نہیں یا کوئی سیکرٹ قسم کی شے نہیں کہ چند ہی لوگوں تک محدود رہ جائے، بلکہ یہ تمام انسانیت کی ضرورت ہے. پھر ہم جانتے ہیں ایک ہمارا جسمانی وجود ہے جس کے لیے غذا کی ضرورت ہے، روٹی کپڑا مکان کی ضرورت ہے اس کے تسلسل اور برقرار رکھنے کے لیے. ایسے ہی ایک ہماری روح ہے، اس کے وجود کے لیے لازمی ہے اور آخرت کی نجات کے لیے ضروری ہے یہ تزکیہ نفس. اور یہ روح ہر بندے کے اندر ہے، ہر انسان میں رکھی گئی ہے. تو یہ ہر انسان کی ضرورت ہے، چند مخصوص لوگوں کے کر لینے کا کام نہیں. اسی طرح ابھی ہم نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک ہے، اور آپ کے رسالت تمام انسانیت کے لیے، تو یہ ہر ہر فرد کی ضرورت بن جاتی ہے. پھر یہ بھی ہم نے ابھی دیکھا، موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی فرض اور ذمہ داری بھی تھی کہ لوگوں کا تزکیہ کریں. جب رسول کی ذمہ داری ہے تو تزکیہ کے تمام اصول بھی کتاب و سنت میں موجود ہوں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے رسول کو ایک مقصد کے تحت بھیجا ہو اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے کوئی مواد نہ دیا ہو، کوئی ہدایات نہ دی ہو. تو مقصد بھی واضح، آپ کا بنیادی فریضہ بھی واضح، تمام انسانیت کی ضرورت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے اور آپ کی لائی ہوئی کتاب ہی سے ہمیں مل جائے گا کہ یہ تزکیہ کا عمل کس طرح کرنا ہے. اور آخری بات اس میں یہ کہ تزکیہ کا کوئی بھی عمل جب بھی اختیار کیا جائے گا، اس کا ثبوت کتاب و سنت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے عمل سے پیش کرنا ضروری ہوگا. اس لیے کہ اس کتاب و سنت کی بنیاد پر خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا معاشرہ ترتیب دیا، قائم فرمایا، وہ صحابہ کا معاشرہ تھا. اولین تزکیہ جن کا سب سے بہترین طریقے پر ہوا وہ صحابہ کی جماعت ہے. تو اب بھی یہ کام کہیں بھی ہوگا تو اس کے لیے ثبوت فراہم کرنا ہوگا کتاب و سنت سے اور سیرت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے. اس اہمیت اور اس کی ضرورت اور ان چند حقائق کے بعد آئیے اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد اس کے مقاصد اور وسعت کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. عربی میں تزکیہ اس کا مفہوم دو اعتبارات سے ہے. لفظ زکات پر ہم بحث کرتے تب بھی معنی ہمارے سامنے بیان ہوا کرتے ہیں. منتخب نصاب کا تیسرا حصہ، اس کا پہلا درس، سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات. پہلا مفہوم یہ کہ کسی چیز کو پاک کرنا اور صاف ستھرا بنانا، اور دوسرا مفہوم اس کا ہے کسی چیز کو نشو و نما دینا اور پروان چڑھانا. جیسے زمین کے تزکیے کے حوالے سے پودے کی مثال دی جائے تو یہ دونوں مفاہیم بالکل واضح ہو جاتے ہیں، کسی چیز کو پاک صاف کرنا اور نمبر دو اس کو نشو نما دینا اور پروان چڑھانا. جب ہم کسی پودے کی یا درخت کی بات کرتے ہیں تو پہلا مفہوم تزکیے کا یہ بنتا ہے کہ جھاڑ جھنکار کی صفائی، ہموار بنانا زمین کو، ہل چلا کر نرم کرنا تاکہ اب پودا پروان چڑھنے کی پوزیشن میں آ سکے، حالات سازگار ہو جائیں. یہ ہے پہلا مفہوم، پاک صاف کر دیا ہم نے، جھاڑ جھنکار کو دور کر دیا، زمین کو کلیئر کر دیا. اب اس پودے کو جو نشو نما دینی، فی الحال بیج سے معاملہ شروع ہوگا تو اب کھاد ہے اور پانی کا استعمال ہے، نشو نما کی صلاحیت کو ابھارا جائے گا تاکہ بیج سے پیداوار مل سکے. یہ دو مفاہیم ہیں تزکیے کے، پاک صاف کرنا، نشو نما دینا، پروموٹ کرنا، ڈیولپ کرنا، جس کی مثال ہمارے سامنے زمین کی آتی ہے. ایسی جب نفس کے تزکیے کی بات ہو تو معنی یہ ہے کہ غلط نظریات اور افکار کا خاتمہ، جاہلی عادات اور اخلاق کی درستگی، نفسانی خواہشات پر قابو، یہ وہ ہے کہ جس سے ہم پاک صاف کر رہے ہیں نفس کو. غلط نظریات اور افکار کا خاتمہ ہے، جہلی عادات اور اخلاق کی درستگی ہے، نفسانی خواہشات پر کنٹرول کرنے کی کوشش ہے، اور ان کا علاج فطری صلاحیتوں کے مطابق ذہنی، اخلاقی اور روحانی ترقی اور نشو نما کے ذریعے رضاء الہی کا حصول. یہ اب وہ نشو نما والا پہلو ہے، پروان چڑھانے والی بات، جس کی تفاصیل آگے انشاءاللہ آئیں گی. اس صلاحی مفہوم کیا ہے جو پھر قرآن حکیم کی آیات سے واضح ہوتا ہے اور جو کہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے. سورہ شمس میں تو اشارہ کیا گیا اس کی طرف، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے انسان کے نفس میں نیکی بدی دونوں صلاحیتیں رکھ دی. قد افلح من ذکاها, کامیاب وہ ہوا جس نے نفس کا تزکیہ کیا. وقد خواب من دساها, اور ناکام وہ ہوا جس نے اسے برباد کر دیا, مٹا دیا, ملیا میٹ کر دیا, اس کو آلودہ کر دیا. اس کا مفہوم کیا بنتا ہے پھر؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر نیکی بدی دونوں کی صلاحیت رکھی, اسی کی بنیاد پر امتحان ہے, لیکن اس نیکی اور بدی میں تمیز کے لیے عقل و شعور کی بھی صلاحیت عطا کی. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا, سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں پڑھتے ہیں, یہ عقل, یہ شعور, یہ سماعت و بصارت اللہ نے یہ فیکلٹیز عطا فرمائی ہیں. پھر اب یہ ہمارا امتحان ہے کہ ان صلاحیتوں کو ہم کس طور پر استعمال کرتے ہیں. مقصد زندگی امتحان. الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا, سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے قائم فرمائے کہ اللہ تمہاری آزمائش فرمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. تو یہ امتحان ان دونوں صلاحیتوں کو دیے جانے کے بعد فرشتوں کا نہیں ہے, ان کو صلاحیت ہی نیکی کی دی گئی یا فرما برداری کی. ہمارا معاملہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دونوں صلاحیت دے کر امتحان میں ڈالا ہے. اب صحیح شعور کے ساتھ, بلکہ اس میں شامل کیجئے صحیح نیت اور ارادے کے ساتھ, نیکی کو غالب کرنے اور بدی کو مغلوب کرنے کا یہ جہاد, یہ کوشش, یہ محنت قرآن کی اصطلاح میں تزکیہ ہے. بدی کی صلاحیت کیا ہے؟ اگر اس پر عمل کیا جائے تو روحانی ترقی رکتی ہے بندے کی, اللہ کے قرب میں رکاوٹ آتی, یہ جھاڑ ہے, اس کو دور کرنا ہے. اور نیکی کی صلاحیت کو پروان چڑھانے سے قرب الہی میں اضافہ ہوتا ہے, یہ پروان چڑھانے والی بات ہے, یہ ترقی دینے والی بات ہے. پھر یہ تزکیہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ انفرادی سطح پر بھی ہے اور اجتماعی سطح پر بھی, ایک انڈیویجول کا بھی ہے اور ایک پوری سوسائٹی کا بھی. اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام انسانیت کے لیے ہے. جب پہلے جو رسول آتے تھے ایک فرد کے لیے نہیں, ایک سوسائٹی کے لیے آیا کرتے تھے. مقاصد ہم سمجھ چکے کہ تزکیہ نفس ان کے مقاصد میں شامل تھا, تو اب جہاں یہ ایک انڈیویجول کا تزکیہ مطلوب ہے, وہیں یہ ایک کلیکٹو لیول پر بھی, جہاں ایک فرد کا مطلوب ہے وہاں پورے معاشرے کا تزکیہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. یہ سب مفہوم ہمارے سامنے آیا, لغوی اور اصطلاحی دونوں. اب آئیے اس کی وسعت کو دیکھیں, یہ تزکیہ کا عمل کتنا وسیع اور ہمہ گیر ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک علم طب ہے, میڈیکل سائنسز ہیں, اس سے مشابہت تو ہے, اس میں بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے, بیماریوں سے بحث کی جاتی ہے, ان کی تشخیص کیا ہے, ان کا پھر علاج کیا ہوگا, پرہیز کیا ہوگا, کیا ڈوز دی جائے گی, اینڈ سو آن. لیکن یہ دائرہ محدود ہے, ایک سرٹن لمٹ تک ہے. لیکن جو علم تزکیہ ہے یہ اصل میں بحث کرتا ہے روح کے امراض سے اور ان کے علاج سے بحث کرتا ہے, اور اس کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہو جاتا ہے علم طب کے مقابلے کے اندر. اگلی بات یہ ہے کہ اس میں نفس کے تمام ظاہری اور باطنی گوشوں سے بحث کی جاتی ہے, اور یہ بحث چلتی رہے گی ایک فرد کے حوالے سے جب تک کہ اسے موت نہ آ جائے. جبکہ باقی بعض بیماریوں کا معاملہ ہے کہ بیماری ہوئی, تشخیص ہوئی, مرض کا علاج ہو گیا, بات ختم ہو گئی, لیکن مرتے دم تک یہ کشمکش جاری رہتی ہے. اگلے لیکچر میں آپ شیطان کے حوالے سے گفتگو سمجھیں گے انشاءاللہ. وہ بدبخت موت کے آنے تک نہیں چھوڑتا انسان کو, بلکہ اس وقت اس کا وار نسبتاً زیادہ بڑا ہوتا ہے. اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو میڈیکل سائنسز کے مقابلے میں یہ تزکیہ نفس کی جو فیلڈ ہے یہ بہت زیادہ وسیع ہے, آنکھوں کے بند ہونے تک یہ ایشو ختم نہیں ہوتا. پھر اس میں نفس کی تربیت کیسے ہو, دل کے خیالات پازیٹو کیسے بنائے جائیں, برے ہیں تو کنٹرول کیسے کیے جائیں, ذہن کے وسوسوں کو کیسے کنٹرول کیا جائے, کس طرح صحیح رخ پر چینلائز کیا جائے, ڈھالا جائے, یہاں تک کی بحث ہے. یہاں تک کہ اٹھنا بیٹھنا, ہمارا کھانا پینا, ہمارے شب و روز کے معمولات, یہاں تک کہ آنکھ دنیا میں کھلنے سے لے کر دنیا میں آنکھ بند ہو جانے تک جتنے بھی ایشوز ہیں, یہ تزکیہ نفس کا عمل ہر ان ایشوز پر محیط ہے, پھیلا ہوا ہے. یہ دراصل اس کی وسعت ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے. آگے چلتے ہیں. اس علم تزکیہ کا اصل کام کیا ہے؟ اسی سلائیڈ میں نفس کی بھی ایک حقیقت کسی درجے میں ہمارے سامنے آ جائیں گی. تزکیہ کا مفہوم تو سامنے آ گیا, نفس کی شے کا نام ہے, ہے بڑی گہری باتیں اور میں اس کا اپنے آپ کو اہل نہیں پاتا, لیکن قرآن کے تین مقامات کو اگر سامنے رکھ لیں تو بات کلیئر ہو جائے گی. علم تزکیہ نفس میں نفس سے مراد کیا ہے اور کیا اس کا تزکیہ کرنا مقصود ہے. ایک جملے میں یہ جو کہ ابھی زبیر بھائی آپ کے سامنے بات رکھ رہے تھے, ایک ہمارا جسم ہے اور ایک ہماری روح ہے. کچھ جسم کے تقاضے کچھ روح کے تقاضے ہیں. تو جسمانی تقاضوں پر کنٹرول پا کر روح کی تسکین کا سامان کرنا, وہ جو کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے, اس اللہ ہی کی طرف لوٹنا, رجوع ہونا, پروان چڑھانا, اپنی روح کو اس کی طرف بڑھانا, یہ دراصل علم تسکیے کا اصل کام ہے کہ جسمانی تقاضوں پر کنٹرول پا کر روح کی تسکین کے سامان کی کوشش کی جائے. اب آئیے قرآن کے تین مقامات سے اس بات کو سمجھ لیں. تین کیفیات ہو سکتی ہیں. یہ روح اور جسم کی کشمکش جاری ہے, یہی ہمارا امتحان ہے. روح جو ہے وہ اللہ کی طرف اوپر کی طرف لے جانا چاہتی, جسم نیچے کی طرف حیوانی تقاضوں کے تحت پستی کی طرف لے جانا چاہتا ہے. یہ کشمکش جاری ہے. اس کشمکش میں اگر نفس کے تقاضے یا جسم کے تقاضے اوپر غالب آ جائیں تو یہ نفس امارہ قرار پاتا ہے. سورہ یوسف کی آیت 53 کے مطابق ان نفس لامارتم بالسوء, بے شک نفس تو ہے ہی انتہائی برائی کی دعوت دینے والا. اس کے برعکس ایک اور نفس کو ہم جانتے ہیں جہاں یہ کشمکش جاری رہتی ہے, کبھی نیکی کی طرف میلان, کبھی بدی کی طرف رجحان, لیکن یہ نفس لوامہ کی کیفیت ہے. یہ ایک ہی مرتبہ ہے, آپ کے سامنے دو مرتبہ آ گیا. سورہ القیامہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے قسم کھائی ہے اس کی, ولا اقسم بالنفس اللوامہ, اور نہیں میں قسم کھا تو نفس لوامہ کی, ملامت کرنے والا نفس. عام اصطلاح میں سے ہم ضمیر کہتے ہیں. نیکی کرتے اطمینان ملتا ہے, شاباش دیتا ہے اندر سے, بدی کرتے ہیں گھٹک پیدا ہوئی جاتی ہے. جیسے ایک حدیث میں بھی اشارہ کیا گیا, نیکی وہ ہے جو تمہارے اندر اطمینان پیدا کرتے اور بدی وہ ہے جس پر تمہیں کھٹک محسوس ہو جائے اور تم پسند نہ کرو گے لوگوں کو معلوم ہو جائے. جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی دل کی برائیوں کی, بد نظری کی, تو بدی وہ جس پر دل میں کھٹک پیدا ہو جائے. یہاں یہ کشمکش یا کشاکش جاری رہتی ہے روح اور جسم کے درمیان. یہی کشمکش آگے بڑھے اور پہلی والی کیفیت کے مقابلے میں دوسری کیفیت ہو جائے, روح جسم پر غالب آ جائے, وہ نیکی کی قوت بدی کی قوت پر غالب آ جائے, تو اب اسے قرآن نے کہا نفس مطمئنہ. سورہ الفجر کے آخر میں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان والی نفس, ارجعی, اور ترجمہ کر دیا جاتا ہے اے اطمینان والی روح, کیا اس روح کے تقاضوں کو نیکی کی صلاحیت کو بندے نے اوپر رکھا, ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, لوٹ آپ نے رب کی طرف, تو اس سے راضی اور وہ تو اس سے راضی. اللہ ہمیں یہ نفس مطمئنہ عطا فرمائے اور مرتے دم تک اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نتیجہ کیا نکلا اس علم تزکیہ کے اصل کام کے اعتبار سے, کہ نفس کی ہر پہلو سے ایسی تربیت کہ جس سے وہ نفس مطمئنہ بن جائے. کیسے ہو وہ آگے دیکھیں گے انشاءاللہ, لیکن مقصود یہ ہے یہاں تک جانا ہے. کوئی حالت بھی اللہ کے بارے میں انسان کے اعتماد اور حسن ون کو بدل نہ سکے, بدلتے حالات میں مومن کے قدم ڈگمگا نہ جائیں. جیسے وہ بخاری مسلم کی حدیث, مومن کا معاملہ بڑا عجیب, کوئی نعمت ملی, اللہ کا فضل اللہ کا انعام, تکبر نہیں کرے گا, اترائے گا نہیں, شکر ادا کرے گا. کوئی مصیبت آ گئی, واویلا نہیں مچائے گا, تھوڑدلے پن کا مظاہرہ نہیں کرے گا, اللہ کی راضی پر, اللہ کی رضا پر راضی رہے گا, صبر کرے گا. تو کوئی حالت بھی اللہ کے بارے میں انسان کے اعتماد اور حسن ون کو بدل نہ سکے. پھر تنگی ہو, فراخی ہو, یا خوف اور لالچ ہو, کوئی بھی آزمائش اللہ کی بندگی سے ہٹا نہ سکے, جسے استقامت کہتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, ڈٹ جائے پھر وہ بندہ اور پھر بالآخر اللہ کے پسندیدہ بندوں میں بندے کا شمار ہو جائے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہ ایسے ہی بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما. اب آئیے تزکیہ نفس کے کچھ پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کریں. تین پہلو انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے, جس میں سے کچھ ذکر ہمارے سامنے آیا بھی ہے. تزکیہ عقل, تزکیہ قلب اور تزکیہ اعضاء, پورے وجود کا تزکیہ. آئیے ان تین باتوں کا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تزکیہ عقل, انسانی عقل سوچ سمجھ اور غور فکر کا ذریعہ ہے. قرآن خود بھی سینکڑوں مرتبہ بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں کہ ذکر کرتا ہے افلا تعقلون, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. لآیات لقوم یعقلون, یقیناً عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. لآیات لأولی الالباب, یقیناً عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. تو یہ عقل غور فکر کا, سمجھ بوجھ کا ذریعہ ہے. اسی سے انسان اشیاء کو ان کی فیس ویلیو پر پرکھنے کی کوشش کرتا ہے اور مختلف نظریات کو پرکھنے کی کوشش کرتا ہے. اسی کے ذریعے وہ خیر و شر اور عام اصطلاح میں اندھیرے و جالے میں فرق بھی کر سکتا ہے. جتنی یہ عقل قابل استعمال ہے اتنا ہی شیطان رجیم وہ اس پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے. چنانچہ یہی ہوا, سب سے پہلے خود وہ اس فریب کا شکار ہو کر رجیم قرار پایا. جب رب نے کہا کہ جھکو سجدہ کرو, اسے کہا میں کیوں کروں, مجھے آگ سے پیدا کیا, اسے مٹی سے پیدا کیا ہے, میں اوپر آگ اوپر کی طرف جاتی میں اعلیٰ ہوں, مٹی نیچے کی طرف جاتی ادنا ہے. اللہ کے حکم کے مقابلے میں عقل کو ترجیح دی اور رجیم یعنی مردود قرار پایا. مردود گالی نہیں اردو میں, مردود کے معنی ہے رد کر دیا جانا, اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جانا. یہی آج کا عقل پرستی کا فتنہ ہے. عقل کا استعمال بجا لیکن نقل کے تابع رہتے ہو, وہ عقل جو نقل کے تابع نہ رہے وہ شیطانی عقل ہو جائے گی. تو اس کا حملہ بھی پھر اس عقل پہ ہوا کرتا ہے. اس حوالے سے پھر کیا پیش نظر رکھنا ہے, اس تزکیہ نفس کے پہلے مرحلے کو دیکھتے ہیں. تزکیہ عقل کی بات ہو رہی ہے, غیر اسلامی سوچیں افکار اور نظریات کی تشخیص جو عقل میں جڑ پکڑ چکے ہوں. ماڈرن اسلام کتنا خوش آئین قسم کا کیپشن ہے, انلائٹنڈ ماڈریشن, روشن خیالی, یہ سارے عنوانات کیا ہیں, ان کو پرکھنے کی کوشش کرنی ہے, ان کی تشخیص کی کوشش کرنی ہے کہ غیر اسلامی افکار اور نظریات کی تشخیص جو عقل میں جڑ پکڑ چکے ہیں یا شیطان انہیں اپنے اعلی کاروں کے ذریعے پھیلا رہا ہے. یہ بڑے بڑے لوگوں کو کہاں سے انٹیوشن مل رہی ہوگی, شیطان کے آرام سے بیٹھا ہوا ہوگا, اس کی تو راتوں کی نیندیں حرام ہو جائیں اگر وہ دین کے کام پر آ جائے, کوئی قرآن سے جڑ جائے آ کر, کوئی اللہ کے نظام کی بات کرنا شروع کر دے. اور ہمیں یاد ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی تھی, اس وقت بھی جو مشاورت ہو رہی تھی مشرکین کے سرداروں کی, شیطان موجود تھا وہاں پر. بدر میں خود شیطان سرداروں کو لے کر آیا, اس کے بعد پیٹ پھیر کے بھاگ گیا. تو آج بھی جہاں جہاں اس طرح کی منصوبہ بندیاں ہو رہی ہیں, کس طرح انٹلیکچوئل سطح پر, نظریات کی سطح پر مسلمانوں کے ذہنوں کو بگاڑنا ہے اور نئی نئی اصطلاحات ایجاد ہو رہی ہیں, تو کیا خیال ہے شیطان کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے؟ تو آج وہ اپنے اعلی کاروں کے ذریعے سے اس کو پروموٹ کر رہا ہے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہوگا, دلائل کے ذریعے غلط افکار اور نظریات کا رد اور صالح عقائد کو پروان چڑھانے کی کوشش کرنا. یا تو آپ اس کو سمجھ لیجئے اس انداز سے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, بلاؤ اپنے رب کی طرف دلائل کے ساتھ, دلیل کا جواب دلیل سے پیش کیا جائے. وہ دلیل کیا ہے وہ دیکھیں گے انشاءاللہ ہم, لیکن بالحکمہ والا جو طرز عمل ہے دعوت دین کا اس سے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں. یا کسی درجے میں وجادلہم باللتی ہی احسن والی بات جو ہے, باطل نظریات بھی تو ہیں, آپ کہہ جی حرام ہے حرام ہے حرام ہے, وہ کہتا میں تو نہیں مانتا, دلیل کیا تمہارے پاس اس کی. وہ جدال احسن, سورہ نحل آیت نمبر 125, یہ وہ کام ہے دراصل. اس کے لیے ذرائع کیا ہیں, ظاہری بات ہے کوئی نیا کام تو نہیں, یہ دلیلیں یا یہ افکار, یہ نظریات, یہ بے خدا تہذیب, یہ دجالی فتنہ, یہ دور نبوی میں بھی معاملہ رہا. تو قرآن و سنت سے زندہ تعلق انتہائی ضروری ہے اس تزکیہ عقل کے لیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے. تزکیہ عقل کے بعد تزکیہ قلب, جس بھائی انشاء ابھی گفتگو کر رہے تھے بڑے میٹھے انداز سے انہوں نے مطالعہ میں کرایا, لیکن بڑی خوبصورت باتیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے سامنے آئی ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ تزکیہ قلب کیا ہے, یہ قلب جذبات کا مرکز ہے. وہ جس خلیل جبران کا ڈاکٹر صاحب ہمیں قول سناتے کہ عقل سے روشنی حاصل کرو اور جذبات سے حرکت کرنے کی کوشش کرو. یہ انٹینشنز, یہ ارادے, نیتیں, یہ جذبہ, یہ جوش, یہ ولولہ, یہ قلب کے اندر ہی پیدا ہوتا. عقل تو روکتی ہے وہاں پر, پھر ذرا دھیمے ہولہات رکھو, لیکن نہیں, جذبات کا مرکز یہ ہمارا قلب, ہمارا دل ہے. جہاں پازیٹو باتیں بھی ہیں, محبت ہے, عاجزی ہے, خوف ہے, رشک ہے, پازیٹو بینوں میں یہ پازیٹو جذبات بھی وہیں جنم لیتے ہیں, یا بغض ہے, نفرت ہے, تکبر ہے, ایسے جذبات بھی اسی قلب میں جنم لیتے ہیں. جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کس کی محبت یہاں پر غالب ہے. تزکیہ نفس بالآخر کہاں لے جائے گا, اللہ کی رضا کی طرف. تو آئیے جائزہ لیں کہ محبت کس کے غالب ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 24, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتے دار، پانچ رشتے آ گئے۔ واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے، خالی وراثت میں نہیں ملا، محنت لگی ہے اس پہ، خون پسینہ لگا ہے، بڑے محبوب ہوتے ہیں تمہیں وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے۔ اسٹاک سے تو محفوظ ہی رہے تو اچھی بات ہے، لیکن شیئر پرائس کے ڈاؤن ہونے کے ساتھ ساتھ ہارٹ بیٹ بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ وہ تجارت تخشون کسادها، اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، وہ مساکن ترضونها، وہ مکانات اور محلات جو تمہیں بڑے محبوب بڑے پسند ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ آٹھ محبتیں، پانچ رشتے، تین دنیا کے مال و اسباب، یہ تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد سے، فتربصوا، تو جاؤ انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بأمرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، واللہ لا یہد القوم الظالمین، لا یہد القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقین کے قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ ایک ترازو ہے، منتخب نصاب حصہ نمبر چار کا دوسرا درس ہے یہ۔ اللہ ہمیں جائزہ مستقلا لینے کی توفیق عطا فرمائے، کس کی محبت غالب ہے، اس کے بغیر تو تزکیہ نفس کا عمل مکمل نہیں ہو سکتا۔ اسی کا اظہار اس حدیث سے بھی ہوتا ہے بخاری شریف کی، من احب للہ و ابغض للہ و اعطا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، جسے محبت کی تو اللہ کی خاطر، دشمنی کی تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کی وجہ سے، کسی سے کچھ روکا تو بھی اللہ کی خاطر۔ محبت اور دشمنی کا معیار یہ ہو جائے کہ اللہ کی محبت کی بنیاد پر محبت ہے، اور اللہ کی ناراضگی کی کوئی شے ذریعہ بندی تو اس سے بھی دشمنی ہو جائے گی پھر۔ فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کی۔ یہ جائزہ بار بار لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر، کسی اور کی محبت تو غالب نہیں ہو رہی۔ یہ تزکیہ قلب کی بات ہوئی، تزکیہ عقل، اس کے بعد تزکیہ قلب، اب آئیے تزکیہ اعضاء کی طرف۔ یہ ہمارے جسمانی اعضاء بھی اللہ کے حضور جواب دے ہیں قیامت کے دن، جواب دے جسمانی میں کہ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ سورہ یاسین میں کہا گیا کہ ہمارے پیر اور ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے۔ سورہ حمیم السجدہ آیت نمبر 20 اور 21 میں کہا گیا ہماری سماعت، ہماری بصارت، ہماری کھالیں گواہی دیں گی۔ سورہ نور میں ایک مقام پر کہا گیا ہماری زبان بھی گواہی دے گی۔ یہ چھ اعضاء ہمارے اپنے اندر سے کھڑے ہو جائیں گے، آج ان کو استعمال کے نہ رکھا تو جن کو شاید اپنا سمجھا وہی ہمارے خلاف گواہی کے لیے روز قیامت اللہ کے حضور میں کھڑے ہو جائیں گے۔ زبان کا تزکیہ، یہی زبان جھوٹ، غیبت، جھوٹی گواہی، بہتان، چغلی، جھوٹی قسم، جھوٹے وعدے، حقارت کا اظہار، مذاق اڑا دیا کسی کا، تکبر کا اظہار کرتے ہوئے، ان سب کا ذریعہ بنتی ہے، ان سب سے بچانا ہے اس کو۔ کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی کی حدیث میں کہ لوگوں کو سب سے زیادہ جو شے جہنم میں لے جانے والی ہے وہ ان کی زبان کا غلط استعمال ہے، اس کا تزکیہ۔ اور بہت بولتی ہے یہ، بولتی چلی جاتی ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، جبکہ اللہ کے حبیب نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث میں، تم مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس لیے آپ نے فرمایا بخاری کی حدیث، جو خاموش رہا اس نے نجات پا لی۔ جتنا بولیں گے اپنے آپ کو اتنے ہی خطرے میں ڈال رہے ہوں گے۔ ہاں جائز مقام، ضرورت کا مقام ضرور بولیے، لیکن خاموشی میں عافیت اور نجات۔ آنکھ کا تزکیہ، ابھی بات ہو رہی تھی بھائی، انشاء اللہ تفصیلی بات آپ کے سامنے رکھی، اللہ ان آنکھوں کی خیانت سے واقف ہے، وہ دعا بھی ہمیں پڑھنی چاہیے، اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ، اللہ کے رسول کی دعا، اللہ میری آنکھوں کو خیانت سے پاک فرما دے، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ، اللہ تو تو آنکھوں کی خیانت کرنے والوں کو جانتا ہے، وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اور جو کچھ سینے چھپاتے ہیں اللہ تو اس سے واقف ہے۔ تفصیل آ چکی ہے، اسے مزید میں گفتگو اس حوالے سے آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا۔ کان کا تزکیہ، یہی کان کہیں موسیقی سننے میں، کہیں غیبت سننے میں، کہیں بلا ضرورت، کوئی ضرورت نہیں اور نامحرم کی انسان گفتگو سن رہا، جس کو انشاء بھائی کہہ رہے تھے، تصور میں لے کر آ رہا ہے اور لذتیں لے رہا ہے، انسان اسے دیکھ رہا ہے، لذتیں لے رہا ہے، خامہ خواہ بات کو ڈیلے کر رہا ہے اور لذتیں لے رہا ہے، یہ بھی زنا ہے۔ کیونکہ مسلم کی روایت ہے آنکھ بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، مسلم کی روایت ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ ایک فرد کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، ہم بھی ایک انڈیویجول کے حوالے سے، جبکہ بات شروع سے آ رہی کہ یہ انڈیویجول سے آگے بڑھ کر اجتماعیت کی سطح پر بھی جائے گا۔ نفس ہم نے سمجھا، عقل کا تزکیہ، قلب کا تزکیہ، اور اس کے بعد آخر میں اعضاء کے تزکیے کی بات کی، لیکن یہ ایک فرد کے حوالے سے۔ لیکن آج کی دنیا میں فرد اس قدر جکڑا ہوا ہے کہ اس کی انفرادیت تقریباً ختم ہو چکی ہے، دنیا گلوبل ہو چکی ہے جناب، آپ معاشرے کے اثرات سے محفوظ نہیں۔ لاکھ میں متقی پرہیزگار بن جاؤں، تہجد گزار بن جاؤں، باہر نکلتا تو میری آنکھیں خراب، میرا دل خراب، میرا وجود اس پر حملے، تو ہم آئسولیشن میں اکیلے اکیلے زندگی بسر نہیں کر سکتے، رہنا اسی معاشرے کے اندر ہے۔ تو اب اس معاشرے کی تزکیے کی طرف بھی ہمارا قدم اٹھے گا۔ چنانچہ اس معاشرے کا پہلا یونٹ وہ گھر ہے، گھر والوں کا تزکیہ۔ یوں ہم خاصا وقت گزارتے ہیں اور خاصا کچھ انسان اثرات لیتا ہے گھر والوں کے، جیسے وہ حدیث ہے کہ بڑا ہی نادان ہے وہ شخص کہ جو اب دوسروں کی بنانے کی فکر میں اپنی بگاڑ لیتا ہے، جائز ناجائز ساری باتیں ان کی مان لی، جو چاہا مانگ، جو مانگا لا کے دے دیا، کوئی فکر نہیں کیا دیکھ رہے، کیا سن رہے، کیا پہن رہے، کیا کھا رہے، کیا مانگ، کچھ نہیں۔ یہ اثرات لیتا ہے انسان تو پھر اس کے تزکیہ نفس کا عمل رکے گا بھی، بلکہ نیگیٹو سائڈ پہ چلا جائے گا۔ اب ماحول کو سازگار بنانا ضروری ہے تاکہ میرا اپنا تزکیہ نفس کا سلسلہ آگے بڑھ سکے۔ گھر والوں کا تزکیہ، جیسے کہ عرض کیا، ماحول کا اثر تو انسان لیتا ہے، اولین گھر والوں سے ہی لے گا۔ اس حوالے سے سربراہ خاندان کی خصوصی ذمہ داری بنتی، ہم سب تقریباً اس پوزیشن میں ہیں، کوئی شوہر کی پوزیشن میں، کوئی باپ کی پوزیشن کے اندر، کوئی بڑے بھائی کی پوزیشن کے اندر، کوئی خاندان کے بڑے کی پوزیشن کے اندر، وغیرہ وغیرہ۔ قو انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ہے گھر میں تزکیہ، گھر والوں کا تزکیہ، کس کس طرح؟ ان کی دینی اور اخلاقی تعلیم و تربیت کا اہتمام، نماز کا پابند بنانے کی کوشش کرنا، مسنون آداب زندگی سکھانے کی کوشش کرنا، اس کا اہتمام گھر میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی سیرت کی کتاب کا مطالعہ، کوئی مسنون دعاؤں کی کتاب کا مطالعہ، کوئی قرآن کے ترجمے کے ذریعے سے مطالعہ، ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں ان کے ذریعے سے معاملہ، دینی محافل میں لے جانے کی کوشش کرنا، اور اہم ترین بات جس کی طرف کچھ اشارہ آیا تھا، میڈیا پر کنٹرول۔ کیا سن رہے ہیں گھر والے، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا جائزہ لیں اور غلط باتوں سے بچائیں۔ پھر یہ تو پازیٹو سائڈ تھی تربیت اور تعلیم، وہ جو ہے جھاڑ جھنکار کو دور کرنا، تو اب یہ ہے خلاف شریعت امور کے خاتمے کی کوشش۔ غلط رسومات نہیں ہو سکتی اس گھر کے اندر، یہ میت کے موقع کی بدعات، یہ شادی بیاہ کی غلط رسومات، یہ وہ چیزیں ہیں، مال حرام اہم ترین شے کہ جو انسان کی روحانی ترقی میں رکاوٹ بنتے ہیں، اس کا بھی اہتمام کرنا کہ ان باتوں سے گھر والوں کو بچایا جائے۔ گھر والوں سے آگے بڑھے تو معاشرہ، میرا اور آپ کا اپنا اکیلے کا گھر تو نہیں کہ کسی جنگل بیابان میں ہم رہ رہے ہوں، سوسائٹی کے اندر ہیں، اور یہ گھر بیسیکلی سوسائٹی کا بیسک یونٹ ہے، یہیں سے بات آگے بڑھے گی بھی اور سوسائٹی کے اثرات اس گھر پر بھی آئیں گے۔ چنانچہ اپنے گھر کو ممکن نہیں ہے کہ ہم سوسائٹی کے اثرات سے بچا لیں، جیسے بڑی خوبصورت مثال ایک جگہ ایک درس میں سن رہا تھا کسی صاحب نے دی، آپ گھر سے باہر نکلے، کسی نے کچرے کی تھیلی پھینکی ہوئی، آپ نے کوئی توجہ نہیں کی اس پر، آپ چلے گئے، شام کو آئے دو تھیلی اور پڑی، دن گزرتے رہے تھیلیاں بڑھتی چلی گئیں، آپ کہتے ہیں مجھے کیا فرق پڑ رہا ہے، ایک دن آیا وہ کچرا آپ کے گھر تک پہنچ گیا، اب فرق پڑ رہا ہے کہ نہیں پڑ رہا؟ قصور ہمارا اپنا ہوا کہ ہم نے ڈے ون سے اس تھیلی کے پھینکے جانے کا جو ہے وہ نوٹس کیوں نہیں لیا۔ یوں ہم معاشرے کے اثرات سے بچ نہیں سکتے، چنانچہ معاشرے کی تزکیے کی ضرورت ہے، وہاں سے نیکی کو پروان چڑھانے اور بدی کو مٹانے کی کوشش کرنا لازم ہے۔ یہ وہی بات ہے جو ہم جانتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنے کی کوشش کرنا۔ اچھا، کیونکہ وقت میرا ختم ہو رہا ہے، میں ایک سلائیڈ اسکپ کر کے آگے چلتا ہوں، آخری بات سمجھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ نفس کے تزکیے کی بات آئی، اس میں عقل کا تزکیہ، قلب کا تزکیہ اور اعضاء کا تزکیہ انڈیویجول کی بات آئی تھی، اس سے آگے بڑھے گھر میں تزکیہ، مختصراً بات آ گئی، اس سے آگے بڑھے سوسائٹی کا تزکیہ، اصطلاح ہمارے سامنے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اب آئیے آخری بات، چند بات اسکپ کر کے، کہ اس تزکیہ نفس کے لیے کیا ذرائع، کیا مینز ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ سب سے پہلے قرآن حکیم، ہم پڑھ چکے کہ تزکیے کا مسنون طرز عمل، اس میں قرآن حکیم اہم ترین ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, یہی اولین ہے, اسی سے آغاز ہوگا. اگلی بات, یہ دلوں کے امراض کی شفا, شفاء لما فی الصدور سورہ یونس کے اندر, اسی دل میں جو دنیا کی محبتیں, حوث اور لالچ اور بغض اور عداوت, یہ ساری بیماریاں جو جنم لیتی ہیں, جو بالآخر ہمارے عمل پر اثر انداز ہوتی ہیں, ہماری دل کے اندر آنے والے خیالات ہی ہمارے اعمال پر اثر انداز ہوتے ہیں, ان کے تسکیے کے لیے قرآن اور ایمان, وہ فورس, وہ موٹیویشنل فورس جو بندے کو عمل پر آمادہ کرتی ہے, اس ایمان کے حصول کا ذریعہ بھی اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے. پھر دور نبوی کی طرف جائیے, سن 5 نبوی میں نزول سورہ کہف کا, زبیر بھائی نے آیت 26 تک مطالعہ کرایا تھا, یہ آیت 27 کا حوالہ ہے آپ کے سامنے, کہ مشکلات کے دور میں کیا کرو, مشکلات کے دور میں قرآن سے سہارا لینے کی کوشش کرو. یہ مشکلات دین کی جد و جہد میں بھی آ رہی تھی صحابہ کرام کو, یہ مشکلات صحابہ کرام کو اللہ کی اطاعت پر کاربند رہنے کے درمیان بھی آ رہی تھی, تو قرآن سے سہارا لینے کی کوشش, کیونکہ کہا گیا ہے سورہ کہف کی آخر میں, سورہ آیت نمبر 27 کے آخر میں, کہ ولن تجد من دونہ ملتحدا, اے نبی قرآن کے سوا کہیں پناہ بھی آپ کو نہیں ملے گی. اور سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 میں, ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کی تلاوت, کہاں, ان ناشیت اللیل ہی اشد و اقوى مقیلا, کہ یہ رات کا اٹھنا نفس پر بڑا بھاری اور بات کرنے کے اعتبار سے بڑا درست ہے. وہ قیام اللیل نفس کی مخالفت کا ایک اہم ترین یا اہم ترین ذرائع میں سے ایک ذریعہ, بات وہی ہے نا, تزکیہ نفس کی بات ہو رہی, تو نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنا, نیند بہت شدید ضرورت ہے نفس کو, اس کو جب انڈر کنٹرول کر رہا ہے, توڑ کر اٹھ رہا ہے, اب جو تزکیہ نفس کو ہوگا وہ بہت عمدگی کے ساتھ ہوگا. یہ قرآن کا پہلا ذریعہ اس تزکیہ نفس کے حوالے سے. میں ضمن ایک بات عرض کروں جس کی طرف اشارہ شروع میں کر دیا تھا, یہ جو کام کرنا ہے قرآن و سنت سے ہمیں لینا ہوگا. جو ہی ہمیں خانقاہی نظاموں کے تصورات اور سپر نیچرل قسم کی چیزیں اور وہ بزرگوں کی وہ باتیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا, وہ کوئی چیز یہاں پہ آپ کے سامنے پیش نہیں کی جا رہی, اصل سورس کی بات ہو رہی. جب رسول کا کام تھا تو قرآن انہوں نے پیش کیا, رسول کی ذات گرامی موجود ہے, تو کوئی سپر نیچرل قسم کی چیزیں یہ نہیں ہے. میں اور آپ سب کر سکتے ہیں یہ کام, اور ہم سب کو کام کرنا ہے نجات اگر چاہیے تو, اس کے ذرائع کی بات ہو رہی ہے. اب آئیے اگلا ذریعہ ہے ذکر, روح کی ترقی کی بات ہو رہی تھی, اس روح کی غذا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. دل کیا ہے, روح کا مسکن ہے دراصل, جبکہ شیوا بھائی آپ کو بتائیں گے کہ اس سے غفلت شیطانی حملے کا باعث بنتی ہے. سورہ زخرف کی بڑی خوبصورت آیت ہے, وَمَن يَعْشُوَان ذِكْرِ رَحْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, جو رحمان کے ذکر سے ہٹتا ہے, جہاں ہٹا ہم نے شیطان مسلط کر دیتے ہیں اس پر, اب وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے, اب وہ جس طرف چاہے گا لے جائے گا. یہ ذکر بھی وہ پناہ گاہ ہے جو شیطان کے حملے سے ہمیں بچاتی ہے. اور اللہ کے اسوائے حسنہ, توجہ ہم سب کی کم ہے, میری بھی کم ہے. بڑا خوبصورت ایک جملہ کسی کی کتاب میں پڑھا تھا کہ اللہ کے ناموں سے اس کی معرفت ملتی ہے. ڈاکٹر صاحب سمجھاتے ہیں نا ہمیں, اللہ کا کچھ تعارف اس کی صفات کے ذریعے سے ہمیں ملتا ہے, جس سے خوف بھی پیدا ہوگا اور آخرت کی جواب دہی کا احساس بھی پیدا ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان, رحمان میں ہے, جو اللہ کے خوف سے ڈرتا رہا اس کے لیے دو جنتیں ہیں, سورہ رحمان میں کہا گیا. تو اللہ کی صفات, العزیز زبردست, الجبار زبردست, سریع الحساب جلد حساب لینے والا, یہ صفات جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ خوف تاری ہوتا ہے, جواب دہی کا عمل درست ہوتا ہے بندے کا. اور جس میں ایک بات کی بہت کمی ہے ہم لوگوں کے اندر, مسنون دعائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسنون اذکار مسلسل ذکر کا آسان ترین ذریعہ ہے. اس کے لیے کوئی وضو کی شرط بھی نہیں, کوئی ٹوپی پہننے کی شرط بھی نہیں, کوئی خاص لباس کی شرط بھی نہیں ہے. سوتے وقت کیا لباس ہوتا ہے ہمارا, دعا پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے, اللہم بسمک اموت واحیا, کو 15-20-25 دعائیں تو ایسی کہ جو لازماً ہر ساتھی کو یاد ہونی چاہیے. لکھا ہے کہ مسلسل ذکر کا ذریعہ ہے مسنون دعائیں اور مسنون اذکار. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور یہ بد نظری کا فتنہ ہے, کو بچنا آسان کام نہیں ہے, اللہ کی توفیق کے بغیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن یہ تجربے کی بات ہے, خاص طور پر ڈرائیونگ کے دوران کتنی آنکھوں کو آپ بند رکھیں؟ بند رکھ سکتے ہیں کیا؟ سگنل پہ لگایا ہوا ظالموں نے لڑکیوں کی تصویروں کو. اس وقت یہ ذکر, کوئی بھی ذکر, لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یقین کیجیے آپ کی آنکھ جھکے گی. اور پھر بھی سگنل کے اوپر لگی ہوئی, ریڈ کو تو دیکھنا ہے آپ نے, گرین کو تو دیکھنا ہے. اللہ اس شر کے پہلو سے انشاءاللہ تعالی محفوظ فرما دیں گے. یہ ذکر کی بات ہوئی. تیسری شے نماز, کیونکہ یہ ذکر کی جامع ترین شکل ہے. اور نماز سے مراد سے فرض نمازوں کی بات نہیں ہو رہی. تنظیم کا رفیقہ اسے فرائض پر اکتفا کر رہا ہو تو یہ سمجھ میں آنے والی بات تو نہیں. اور یہاں کچھ پر وہ اگر فجر کا فرض بھاری پڑ رہا ہے تو ذرا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا تزکیہ نفس کا عالم ہے. یہ تزکیہ کا ذریعہ ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلى, پاکامیاب وہ ہوا جس نے تزکیہ کیا, اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز ادا کی. اور بھول کا علاج بھی ہے. بھول گئے تو بات ہی ختم ہو گئی. اگر بھول گئے کہ بندے ہیں, اگر بھول گئے کہ آخرت منزل ہے, تو پھر تو گئے کام سے. نماز لوٹا لوٹا کر آتی ہے, لوٹا کر لے آتی ہے. اقیم الصلاۃ لذکری, سورہ طہٰ میں کہا گیا نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. بھول جاتے ہیں نا تو دہرا لیتے ہیں اس کو, ہم سبق کو دہرا لیتے ہیں. سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی, آؤ سجدے میں گرے لوہے جبھی تازہ کرے. پھر ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے کہ نماز ہر حال میں فرض ہے, چاہے بیمار ہو آپ, چاہے سفر میں ہو. تزکیہ بھی ہر دم اسی طرح مطلوب ہے. نماز میں اجتماعیت ہے, تزکیہ بھی انفرادی سطح پر بھی ہوگا اور اجتماعی سطح پر بھی ہوگا. آخری سلائیڈ ہے انفاق فی سبیل اللہ. تزکیہ نفس کی راہ میں رکاوٹ, بہت بڑی رکاوٹ مال کی محبت, اور یہ محبت بڑی شدید ہے انسان میں. سورہ عادیات میں ہم پڑھتے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, اور انسان میں مال کی محبت بڑی شدید ہے. مانے یا نہ مانے ہے تو صحیح, کہیں نہ کہیں سے آ ہی جاتی ہے. بار بار جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اور جب تک انفاق نہ ہو, اس کے بغیر تزکیے سے, اس کے بغیر تزکیہ ممکن نہیں, اور جہنم سے بچنا ممکن نہیں. سورۃ اللیل کے الفاظ یاد ہیں آپ کو, وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, اس جہنم سے کون بچایا جائے گا؟ جس نے تقوی اختیار کیا. الَّتِي مَال يَتَزَكَّى يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى, الَّتِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى, جو اپنا مال خرچ کرتا ہے تاکہ تزکیہ حاصل کر لے. سمجھ رہے؟ مال کیوں خرچ کرتا ہے؟ تاکہ تزکیہ مل جائے, اور اس کے نتیجے میں پھر وہ جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا. اس انفاق میں یاد رکھیے کہ تنظیم کا رفیق و زکات پہ اکتفا کر لے تو یہ تو کوئی بات نہ ہوگی. ماہانہ انفاق نہ کرے, سمجھ میں آنے والی بات تو نہیں. اس کو یاد دہانی کرانی پڑے, عجیب سی بات ہے, جہنم سے بچنے کے لیے بھائی تو کوئی یاد دہانی کرائے گا آپ کو جہنم سے بچنے کے لیے؟ مطلب میری بات کو تلخ معلوم مت لیجیے گا, لیکن ہے تھوڑی سی تلخ. جہنم سے بچنے کی یاد دہانی کرانے کی ضرورت ہے کیا تنظیم کے رفیق کو؟ سوچنا چاہیے. تو یہ اس کے بغیر جہنم سے بچاؤ ممکن نہیں, تزکیہ ممکن نہیں. ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایڈ ہونی چاہیے تھی, وہ رہ گئی ہے, وہ ہے روزہ. وہ روح سارے بواحث ہمیں یاد ہے, رمضان میں ہم سنتے ہیں نفس پہ کنٹرول کے لیے بہترین شے وہ روزہ ہے. اس میں رات کا اٹھنا بھی آ جاتا ہے اور دن کی بھوک اور پیاس بھی ہے. نفس کے تقاضوں کو کچلنا تو نہیں کہیں گے, کم کرنا ہے, کنٹرول کرنا تو اس میں شامل ہے. تو روزے کو بھی ان ذرائع میں شامل کیجئے, اور فرائض کے بعد بھی روزے ہیں مسنون جو ہمیں معلوم ہے. اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. اب یہ صرف تنظیم اسلامی والوں کا پوائنٹ ہے, یہ کسی کتاب میں نہیں ملے گا آپ کو. تزکیہ اور دین کی جد و جہد یہاں بھی کوئی ہے کہ نہیں؟ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس ایک کام کیا اور مشن تھا کہ لوگوں کا تزکیہ ہو جائے, تو بات آپ سے آپ جڑ جاتی ہے کہ وہ دین کی دعوت اقامت کی جو جد و جہد ہو رہی تھی الٹیمیٹلی اس میں بھی تزکیہ ہو رہا تھا. یہ آپ کی سب سے بڑی سنت ہے, ہم سب جانتے ہیں, اور 23 برس کی جو سنت ہے یہ بھی جانتے ہیں. مقصد تھا تزکیہ ہو جائے لوگوں کا, یہ بھی ہمیں معلوم ہے, کلیئر ہے. تو یہ کام کریں گے تو تزکیہ یہاں پر بھی ہوگا. اب ایک تزکیہ وہ ہوتا ہے جی کونے خدروں میں بیٹھو, بھوکے رہو, پیاسے رہو, چلا کشی کرو, اور یہ کرو اور وہ کرو, وہ ان نیچرل قسم کی شے ہے اور وہ کوئی مسنون نہیں ہے. کونے خدروں میں جا کے بیٹھ جانا اور اپنی ذات کی اصلاح میں لگے رہنا. بستی کے الٹ جانے والے واقعات ذہن میں لے آئیے, الٹ دی گئی تھی بستی, وہ ذاتی عبادات میں لگا ہوا تھا صرف, اور معاشرے کی اصلاح سے اس کو کوئی سروکار نہیں تھا. یہاں کیا ہوگا جب اس جد و جہد میں انشاءاللہ لگیں گے, انفرادی سطح پر نفس کی مخالفت بھی ہوگی, چلو بھائی اٹھو آپ پروگرام میں چلنا ہے, کل کو مظاہرہ بھی ہوگا, اللہ اتنی تعداد ہمیں دے کہ کل کو باطل کے خلاف کھڑے ہو کر میدان میں بھی آئیں, تو نفس کو گراں گزرے گا کہ نہیں؟ مخالفت ہوگی, محنت ہے یہاں پر, نفس آسانی چاہتا ہے, یہاں محنت ہے, دین کا کام کرنے نکلو مال بھی خرچ کرنا پڑے گا, مہانہ انفاق بھی دینا پڑے گا, اور وقت آئے گا تو جان کا نظرانہ بھی دینا ہے. وہ جو کونے خطروں میں بیٹھ کے کرنا چاہ رہے تھے وہ یہاں پر بھی مل رہا ہے, لیکن مسنون طریقے پر, کوئی ان نیچرل قسم کے طریقے پر نہیں. اور آخری بات, جب یہ کام ہوگا اجتماعی سطح پر اور نظام عدل قائم ہوگا تو ایک کثیر تعداد میں انسانیت کو تزکیہ نفس کا موقع ملے گا. سمجھ رہے ہیں؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ڈاکٹر صاحب کوٹ کرتے ہیں, باطل نظام موجود ہو تو عظیم اکثریت جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کرتی, کہاں وقت ہے کہ وہ اللہ سے لو لگائے اور اللہ کو یاد بھی کرے. لیکن جب یہ جد و جہد ہوتی ہے جو کہ انفرادی سطح پر تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے, اس کے نتیجے میں اگر نظام حق غالب ہوتا ہے اور نظام باطل ختم ہوتا ہے تو عظیم اکثریت کو اللہ سے لو لگانے کا, یا ہمارے ٹاپک کے اعتبار سے ہم کہیں گے تزکیہ نفس کا موقع میسر آ سکے گا. اللہ ہم سب کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ